جہاد فی اللہ۔ قرآن کی سورہ عنکبوت میں ایک آیت آئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بھی جو لوگ اللہ میں جہاد کریں گے ان کو اللہ ضرور اپنے راستے دکھائے گا۔ سورہ عنکبوت آیت 69۔ قرآن کی اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ نہیں بلکہ جہاد فی اللہ ہے، یعنی یہاں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں بلکہ اللہ میں جہاد۔ سورہ عنکبوت ہجرت حبشہ 590 سے پہلے اتری، اس لیے یہ واضح ہے کہ اس آیت میں جہاد سے مراد قتال نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت میں جہاد سے مراد احکام الہی کی عملی اطاعت بھی مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا کوئی لفظ یہاں موجود نہیں۔ اس آیت میں جہاد فی اللہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز کو ہدایت کہا گیا ہے، اس لیے اس آیت میں جہاد فی اللہ کا کوئی ایسا مطلب مراد ہوگا جس کا تعلق ہدایت سے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت میں جہاد سے مراد جہاد فکری ہے، یعنی اللہ کے بارے میں سوچنا، اللہ کے بارے میں تفکر اور تدبر کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا، مسلسل مطالعہ اور مشاہدہ کے ذریعے اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہنا وغیرہ۔ دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے، یعنی مخلوقات میں غور و فکر کے ذریعے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرنا، کلام الہی کا مطالعہ کر کے اس سے مسلسل ذہنی غذا حاصل کرنا، اپنے روزمرہ کے تجربات کو ربانی بصیرت میں ڈھالنا وغیرہ۔ اس قسم کا غور و فکر کامل یکسوئی کے ذریعے ہوتا ہے، اور کامل یکسوئی بلا شبہ ایک عظیم جہاد ہے۔ ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اس سے مراد ہدایت کے راستے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا ذہن زیادہ سے زیادہ کھلے گا، ان کے اندر نئی سوچ جاگے گی، ان پر معرفت خداوندی کے نئے نئے پہلو واضح ہوں گے۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی معرفت بھی لامحدود ہے۔ اس لامحدود معرفت کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو تفکر اور تدبر کے ذریعے اللہ میں جہاد کرنے والے ہوں۔ اسی فکری جہاد کو اس آیت میں جہاد فی اللہ کہا گیا ہے۔ نصیحت پذیری۔ کسی انسان کو جب حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی سوچ ایمانی سوچ بن جاتی ہے، تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ انسان بن جاتا ہے۔ اسی ایمانی سنجیدگی کا ایک پہلو وہ ہے جس کو نصیحت پذیری کہا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، مثلا تذکر سورہ زمر آیت 9، اعتبار سورہ المومنون آیت 21، توسم سورہ الحجر آیت 75 وغیرہ۔ اسی طرح حدیث میں بھی اس قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، مثلا میری خاموشی سوچ کی خاموشی ہو اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو، مسند شہاب القاضی حدیث نمبر 1159۔ ایمان یا حق کی معرفت بھی بذات خود اسی نوعیت کی ایک چیز ہے۔ ایمانی معرفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی مخلوقات پر غور کر کے خالق کو دریافت کرے، وہ دیکھنے والی دنیا کے اندر غیب کی دنیا کو پا لے۔ قرآن کے ان الفاظ میں وہ آیات خارجی نشانیوں کے ذریعے داخلی حقیقتوں کو جان لے، وہ بصارت کے ساتھ بصیرت کی استعداد حاصل کر لے۔ تدبر و تفکر مومن کا عام مزاج ہوتا ہے، اس کا یہ مزاج ہمیشہ اور ہر جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ مزاج اس کو دائمی طور پر اللہ کو یاد کرنے والا بنا دیتا ہے۔ وہ ہر دن ایسی باتیں دریافت کرتا رہتا ہے جو اس کے ایمان و یقین میں اضافہ کرنے والی ہوں۔ دوسرے لوگ ظواہر میں صرف ظواہر کو دیکھتے ہیں، مگر مومن اپنے اس مزاج کی بنا پر ظواہر میں حقائق کو دریافت کر لیتا ہے۔ تدبر اور تفکر کہ اس عمل کے لیے کسی تنہائی یا مخصوص مقام کی ضرورت نہیں، یہ عمل مومن کے دماغ میں ہر لمحے جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ دنیا کے بھرے ہوئے ہنگاموں میں بھی وہ اس سے منقطع نہیں ہوتا۔ سورہ نور آیت 37۔ نصیحت پذیری مومن کی روحانی خوراک ہے۔ مومن کے لیے مادی غذا اگر جسمانی تقویت کا ذریعہ ہے، تو عبرت و نصیحت اس کے لیے روحانی غذا کی حیثیت رکھتی ہے۔ مادی غذا کے بغیر جسم صحت مند نہیں رہ سکتا، اسی طرح فکری غذا کے بغیر روحانیت کا ارتقاء ممکن نہیں۔ ایمان کی شاخیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اس کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ اس حدیث کو کچھ لوگوں نے حسابی معنی میں لے لیا اور گنتی کے لحاظ سے وہ اس کی تشریح کرنے لگے۔ مثلاً ابو عبداللہ الحلیمی وفات 403 ہجری نے، جو بخارا میں شوافی کے امام تھے، انہوں نے المنہاج فی شعب الایمان کے نام سے ایک مفصل کتاب اس حدیث کی تشریح میں لکھی ہے۔ انہوں نے ایمان کے 77 شعبے شمار کیے ہیں، اور اسی نسبت سے کتاب میں 77 باب قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابو بکر الیبقی وفات 358 ہجری کی کتاب اس موضوع پر بہت مشہور ہے، جس کا نام کتاب المنہاج المصنف فی شعب الایمان ہے۔ حافظ ابن حجر نے قلبی اعمال، لسانی اعمال اور بدنی اعمال کی تقسیم کر کے ایمان کی 69 شاخیں شمار کی ہیں۔ فتح الباری علی شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ 52-53 وغیرہ۔ مگر اس حدیث کی شماریاتی تشریح درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ایک بڑے درخت کی شاخوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح ایمان کی شاخوں کی بھی کوئی گنتی نہیں۔ ایمان کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے۔ جب ایک انسان پر اللہ رب العالمین کی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے، تو گویا اس کی روحانی زمین میں ایک ربانی بیج بو دیا جاتا ہے۔ یہ بیج بڑھتا ہے، وہ شاخیں نکالتا ہے۔ آدمی کی سوچ سے لے کر اس کے قول و فعل تک ہر چیز میں اس کا رنگ شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث یہ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں ایمان کی شاخوں سے مراد ایمان کے مظاہر ہیں۔ ایمان جب کسی آدمی کے قلب و دماغ میں شامل ہو جاتا ہے تو آدمی کی پوری شخصیت میں اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ انگنت حد تک پہنچ جاتا ہے۔ فکری اعتکاف۔ ایک اعتکاف وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس اعتکاف کا ذکر قرآن کی سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں آیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ آیت 187۔ دوسرا اعتکاف فکری اعتکاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اس سے مراد یہی فکری اعتکاف ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ سوچتے رہنا۔ الشمائل للترمذی، حدیث نمبر 225۔ مسجد کا اعتکاف منیمم اعتکاف ہے، اس کے برعکس ذہنی اعتکاف میکسیمم اعتکاف۔ صحابہ کے درمیان اس ذہنی اعتکاف کا عام رواج تھا۔ بعض صحابہ کے بارے میں صراحتاً اس کی مثال ملتی ہے، مثلاً حضرت ابو الدرداء انصاری کے بارے میں ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ ام الدرداء سے پوچھا گیا کہ ابو الدرداء کی خاص عبادت کیا تھی۔ ام الدرداء نے جواب دیا، التفکر الاعتبار، یعنی غور کرنا اور نصیحت پکڑنا۔ حلیۃ الاولیاء صفحہ نمبر 208 جلد 1۔ یہ فکری اعتکاف وہی چیز ہے جس کے لیے قرآن میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، تفکر، تدبر، تذکر، توسم اور تعقل وغیرہ۔ اس سے مراد ہے چیزوں پر سوچنا۔ سوچنے کا یہ عمل بے حد اہم ہے۔ سوچنے کے عمل سے تمام اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں، مثلا حکمت، معرفت، ذہنی ارتقاء، ازدیاد ایمان، گہرے معنی کی دریافت وغیرہ۔ یہ فکری اعتکاف کسی مومن کے لیے بے حد اہم ہے، مگر اس کی ایک لازمی شرط ہے، اور وہ ہے ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے بغیر فکری اعتکاف کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی اعتکاف ایک مسلسل فکری عمل کا نام ہے۔ اسی فکری عمل سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کو قرآن میں ازدیاد ایمان کہا گیا ہے، سورہ انفال آیت 2۔ فکری عمل نہیں تو ازدیاد ایمان بھی نہیں۔ ذہنی افق۔ ذہنی افق کے کئی درجے یا کئی سطحیں ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ افق بلائے افق کا معاملہ ہے۔ اعلیٰ حقیقتوں کا ادراک صرف وہ افراد کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ذہنی افق کے مالک ہو۔ کم تر ذہنی افق کے لوگ اعلیٰ حقیقتوں سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ صحابہ کی مثال قابل ذکر ہے جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، مثلا عمر بن الخطاب وفات 23 ہجری، معاذ بن جبل وفات 18 ہجری، عبداللہ بن رواحہ الانصاری وفات 8 ہجری۔ ان حضرات کا طریقہ تھا کہ وہ بعض صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا چرچا کرتے اور کہتے کہ ایسا ہم اضافہ ایمان کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک بار عبداللہ بن رواحہ نے ایک صحابی سے کہا کہ آؤ ہم ایک ساتھ کے لیے ایمان لائیں۔ وہ صحابی غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ پھر وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ آپ پر ایمان کے بعد ایک ساتھ کا ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن رواحہ پر رحم کرے، وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 13796۔ ایمان باللہ کا ابتدائی درجہ وہ ہے جو کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد کسی آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان باللہ ایک اضافہ پذیر چیز ہے۔ چنانچہ قرآن میں ایمان کو پودے سے تشبیہ دی گئی ہے جو مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 24-25۔ ایک مومن جب اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، جب وہ اس موضوع کا مطالعہ کرتا ہے، جب وہ اس پہلو سے کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس عمل کے دوران اللہ پر اس کا یقین بڑھتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کی اعلیٰ صفات کی بار بار دریافت کرتا رہتا ہے، اس کو بار بار یقین و ایمان کی نئی خوراک ملتی رہتی ہے۔ یہ وہ اہل ایمان ہیں جو اعلیٰ ذہنی افق پر ایمان باللہ کا تجربہ کرتے ہیں۔ معرفت کے درجات۔ قدیم زمانے میں انسان صرف برہنہ آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، اس وقت آسمان کے بارے میں انسان کا تصور بہت محدود تھا۔ برہنہ آنکھ سے صرف یہ نظر آتا تھا کہ آسمان میں تقریباً 5000 چھوٹے چھوٹے ستارے موجود ہیں۔ اس کے بعد اٹلی کے سائنسداں گلیلیو وفات 1642 نے 1609 میں پہلی بار دوربین کے ذریعے آسمان کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ آسمان کے ستارے اپنے سائز اور تعداد کے اعتبار سے اس سے بہت زیادہ ہیں جتنا کہ وہ خالی آنکھ سے دکھائی دیتے تھے۔ گلیلیو کی دوربین ابتدائی دور کی بہت چھوٹی دوربین تھی۔ اس کے بعد اس فن میں کافی ترقی ہوئی۔ کیلیفورنیا امریکہ میں ماؤنٹ پیلومر کے اوپر 1949 میں ایک بڑی دوربین نصب کی گئی جس کا ڈائی میٹر 200 انچ تھا۔ اس دوربین کے ذریعے ممکن ہو گیا کہ بہت زیادہ دور تک آسمانی اجرام کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد 1990 میں امریکہ نے ہبل ٹیلی اسکوپ تیار کیا۔ ہبل ٹیلیسکوپ زمینی دوربین نہیں تھی، وہ ایک سیاراتی دوربین تھی۔ وہ زمین سے تقریباً 400 میل اوپر جا کر مسلسل خلا میں گھوم رہی ہے۔ اس میں مخصوص قسم کی دوربین اور کیمرہ لگا ہوا ہے۔ یہ نظام خلا سے حاصل شدہ معلومات اور تصاویر زمینی اسٹیشن پر مسلسل بھیجتا رہتا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے خلا کے بارے میں انسان کے مشاہدے کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہ مادی مشاہدے کی بات ہے، جس طرح مادی معرفت کے بارے میں انسانی مشاہدے کے مختلف درجات ہیں، اسی طرح خدا کے بارے میں بھی انسانی معرفت کے مختلف درجات ہیں۔ کسی انسان کو جس درجے کی خدائی معرفت ہوگی، اسی درجے کا ایمان اس کو حاصل ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی معرفت کے درجات کو بڑھائے، وہ مسلسل اس کی کوشش کرتا رہے۔ جس طرح خدا کی تجلیات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح معرفت خداوندی کی بھی کوئی حد نہیں۔ کسی آدمی کو جس درجے کی معرفت حاصل ہوگی، اسی اعتبار سے آخرت کی جنت پہ اس کا درجہ مقرر کیا جائے گا، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ اعلیٰ معرفت کا ذریعہ۔ اعلیٰ معرفت ہمیشہ اعلیٰ سوچ، ہائی تھنکنگ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، خدا کی تخلیقات کے بارے میں آدمی جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچے، اتنا ہی زیادہ گہری معرفت تک وہ پہنچے گا۔ معرفت کا فارمولا ایک لفظ میں یہ ہے، بھی جتنی گہری سوچ اتنی ہی گہری معرفت۔ قرآن میں اس گہری سوچ کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، مثلاً تفکر، تدبر، توسم اور تعقل وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر غور و فکر کا سامان موجود ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اگر چیزوں کو سادہ طور پر نہ لیا جائے بلکہ ان پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے، تو ہر چیز آدمی کے لیے معرفت کی غذا بن جائے گی۔ اسی حقیقت کو فارسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتریست معرفت کردگار۔ مثلاً آدمی روزانہ زمین پر چلتا ہے مگر وہ سوچتا نہیں، اگر وہ سوچے تو یہ چلنا اس کے لیے معرفت کا خزانہ بن جائے۔ زمین پر چلنا بظاہر ایک سادہ بات ہے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ چلنے کا یہ واقعہ خالق کا ایک انوکھا معجزہ ہے۔ یہ چلنا اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ بے شمار اسباب نہایت ہم آہنگی کے ساتھ ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ بھی زمین کی بے حد متوازن قوت کشش، ویل بیلنسڈ گریویٹی، ہمارے جسم کے اوپر چاروں طرف سے ہوا کا دباؤ، ہوا کا یہ دباؤ ہمارے جسم کے ہر مربع انچ پر تقریباً 8 کلوگرام کے برابر ہوتا ہے، اور پورے جسم پر مجموعی طور پر تقریباً 10,000 کلوگرام کے برابر۔ جب انسان زمین پر چلتا ہے تو اس کو غیر منقطع طور پر مسلسل آکسیجن فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وسیع خلا سے سورج ہماری راہوں کو روشن کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کے انگنت اسباب ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہمارے مددگار بنے رہتے ہیں۔ تب یہ ممکن ہوتا ہے کہ انسان زمین پر چلے اور کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ ہماری دنیا میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہی اعلیٰ معرفت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ معرفت کی پہچان۔ ماہنامہ الرسالہ ستمبر 2010 میں 12 صفحات پر مشتمل ایک طویل مقالہ چھپا ہے، اس کا عنوان یہ ہے، معرفت مقصد انسانیت۔ اس کو پڑھ کر ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے کہا کہ الرسالہ کا یہ مضمون مجھ کو بہت پسند آیا۔ اب یہ سوال ہے کہ معرفت کی پہچان کیا ہے، یعنی کوئی شخص کیسے یہ سمجھے کہ اس کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے جس کو دین میں معرفت کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں اس کی پہچان بتا دی گئی ہے اور وہ ذکر کثیر ہے۔ سورہ الاحزاب آیت 41، یعنی بہت زیادہ خدا کو یاد کرنا۔ معرفت دراصل رب العالمین کی ڈسکوری ہے۔ جب رب العالمین کی ڈسکوری دریافت کسی کو معرفت کے درجے میں حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک گہرا ذہنی انقلاب آ جاتا ہے۔ اب خدا ہی اس کی سوچ کا مرکز و محور بن جاتا ہے۔ ایسا انسان صبح و شام خدا کو یاد کرتا ہے، وہ ہر لمحہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اسی کا چرچا کرتا ہے۔ یہی اس کے وجود کی سب سے نمایاں پہچان بن جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو وہ بہت بڑی چیز سمجھتا ہو تو وہ خود اپنے فطری تقاضے کے تحت اس کا بہت زیادہ چرچا کرتا ہے۔ اس کو اس چیز کی یاد میں اتنی لذت ملتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی کے بارے میں سوچتا اور بولتا رہے۔ یہی معاملہ خداوند عالم کی معرفت کا ہے۔ جب کسی شخص کو دریافت کے درجے میں اللہ کی معرفت ہو جائے تو یہ معرفت اس کے ذہن پر چھا جاتی ہے۔ اپنے فطری تقاضے کے تحت وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اسی کے بارے میں بولتا ہے، حتیٰ کہ اپنی تنہائیوں میں وہ اسی کے تصور میں غرق رہتا ہے۔ اس کا ہر تجربہ اس کے لیے خدا کی معرفت میں ڈھل جاتا ہے۔ جب کسی انسان کا یہ حال ہو جائے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس کو وہ ربانی رزق عطا ہوا ہے جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ ذہنی ارتقاء۔ ذہنی ارتقاء، انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ، بلا شبہ کسی انسان کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے۔ ذہنی ارتقاء ہی کے ذریعے ایک انسان کامل انسان بنتا ہے۔ ذہنی ارتقاء ہی کے ذریعے ایک شخص اپنی بالکل صلاحیتوں کو بالفعل بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ذہنی ارتقاء ہی کے ذریعے آدمی حیوانیت کے درجے سے بلند ہو کر انسانیت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ ذہنی ارتقاء ہی کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے کہ کوئی شخص حقیقی معنوں میں خدا کا مطلوب بندہ بن سکے۔ ذہنی ارتقاء کوئی نئی چیز نہیں، یہ عین وہی چیز ہے جس کے لیے قرآن میں ازدیاد ایمان کا لفظ آیا ہے، سورہ فتح آیت 4۔ ایمان کا آغاز حقیقت کی دریافت سے ہوتا ہے۔ حقیقت کوئی محدود چیز نہیں، وہ لامحدود حد تک وسیع ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے حقیقت کی کائناتی وسعتوں میں اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ یہ سفر نئی نئی دریافتوں کے ساتھ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس سفر کا آغاز ہے لیکن اس سفر کا کوئی خاتمہ نہیں، گویا کہ یہ ایک پروسیس ہے۔ ازدیاد ایمان اور ذہنی ارتقاء دونوں اسی پروسیس کے دو نام ہیں۔ یہ دونوں نام الفاظ کے اعتبار سے الگ ہیں لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں۔ ایمان ازدیاد کے بغیر ایک جامد ایمان ہے، لیکن ازدیاد کے ساتھ ایمان لامتناہی معنوں میں ایک زندہ چیز بن جاتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً ہی اس کا جسمانی ارتقاء شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ارتقائی عمل ایک بچے کو بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ یہی معاملہ ذہنی ارتقاء کا ہے۔ ذہنی ارتقاء بھی پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہے۔ جسمانی ارتقاء کی ایک معلوم حد ہے، لیکن ذہنی ارتقاء کی کوئی معلوم حد نہیں۔ حقیقت کی حد کبھی ختم نہیں ہوتی۔